بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآرا تصنیف احیاء علوم دین، جس کی چار جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے. اس حکیمانہ کتاب کی تیسری جلد کی 7ویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب ذم البخل والحب المال، یعنی بخل اور مال سے محبت کرنے کی مذمت کا بیان. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب ذم البخل والحب المال، بخل اور مال سے محبت کرنے کی مذمت کا بیان. دنیا کے فتنے، جاننا چاہیے کہ دنیا کے فتنے انتہائی وسیع، شاخ در شاخ اور لا تعداد ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے. کوئی شخص مال سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، اور اگر مال حاصل ہو جائے تو اس کی آفات سے محفوظ رہنا بھی بڑا دشوار ہے. مال سے محروم ہونا فقر ہے، جو کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور مالدار ہونا سرکشی کا باعث ہے، جس کا انجام خسارے اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مال میں فوائد بھی ہیں اور آفات بھی. اس کے فوائد منجیات میں داخل ہیں اور آفات مہلکات میں. مال کے دو پہلو ہیں، خیر اور شر، اور ان دونوں پہلوؤں میں امتیاز کرنا اتنا مشکل کام ہے جسے صرف وہی علماء انجام دے سکتے ہیں جو علم میں رسوخ اور دین کی گہری بصیرت رکھتے ہوں، نہ کہ رسمی عالم اور فریب خوردہ ارباب دین. اس لیے جداگانہ طور پر مال کے فتنے کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ پچھلے باب میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق دنیا کی منت سے تھا، نہ کہ خاص مال سے. ہر حز عاجل کو دنیا کہتے ہیں. اس اعتبار سے مال بھی دنیا کا ایک جز ہے. تنہا مال کو دنیا نہیں کہا جا سکتا، دنیا کا ایک جز جا ہے، ایک جز پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ہے، ایک جز غضب سے مغلوب ہونا ہے، ایک جز حسد ہے، ایک کبر اور تعلی ہے. اس طرح کے بہت سے اجزاء اور حصے ہیں جن سے آدمی حز اٹھاتا ہے. مال کا فتنہ، اس کتاب میں ہم صرف مال کو بحث کا موضوع بنائیں گے، اس لیے کہ اس میں انسان کے لیے زیادہ آفات اور نقصانات ہیں. اگر مال نہ ہو تو آدمی میں فقر کا وصف پیدا ہو جاتا ہے، اور مال ہو تو مالداری کا وصف پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں ہی حالتیں امتحان اور آزمائش کی حالتیں ہیں. پھر مال سے محروم شخص کے اندر بھی دو وصف پیدا ہوتے ہیں، قناعت اور حرص. ان میں سے ایک مذموم اور دوسرا پسندیدہ ہے. پھر حریص کے بھی دو وصف ہیں، ایک یہ کہ آدمی دوسرے کے مال پر نظر رکھے اور ان پر قابض ہونے کا خواہش مند ہو، دوسرا یہ کہ مال حاصل کرنے کی خواہش اسے تجارت، ملازمت یا کسی صنعت میں لگائے. تما بدترین وصف ہے. مالدار کے بھی دو وصف ہیں، بخل اور شح کی وجہ سے مال روکنا، اور شح کی وجہ سے مال روکنا اور خرچ کرنا. ان میں بھی ایک وصف مذموم اور دوسرا محمود ہے. خرچ کرنے والے کے لیے بھی دو وصف ہیں، فضول خرچی اور میانہ روی. ان میں میانہ روی محمود ہے. یہ سب باتیں متشابہ اور دقیق ہیں، اس لیے ان کی وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے. ہم 14 ابواب میں ان امور کی وضاحت کریں گے. پہلے مال کی مذمت کی جائے گی، پھر اس کی مداح کی جائے گی، پھر مال کے فوائد اور آفات کی تفصیل پیش کی جائے گی، پھر حرص و طمع کی مذمت کا بیان ہوگا، اس کے بعد حرص و طمع کا علاج ذکر کیا جائے گا، پھر سخاوت پر روشنی ڈالی جائے گی اور اہل سخاوت کے واقعات بیان کیے جائیں گے، پھر بخل کی مذمت کی جائے گی اور بخیلوں کے واقعات نقل کیے جائیں گے، اس کے بعد ایثار اور اس کے فضائل بیان ہوں گے. سخاوت اور بخل میں شرعی حدود پر روشنی ڈالی جائے گی. بخل کے علاج کا طریقہ بیان کیا جائے گا، پھر مال کے سلسلے میں مجموعی ذمہ داریوں کا بیان ہوگا، آخر میں مالداری کی مذمت اور مفلسی کی مدح کی جائے گی۔ مال کی مذمت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ پارہ نمبر 28، رکو نمبر 14، آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ پارہ نمبر 28، رکو نمبر 16، آیت نمبر 15۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے اجر و ثواب اور بلندی درجات کے مقابلے میں مال و اولاد کو ترجیح دی، اس نے سخت نقصان اٹھایا۔ ایک آیت میں ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون۔ پارہ نمبر 12، رکو نمبر 2، آیت نمبر 15۔ جو شخص اپنے اعمال خیر کے عوض محض حیات دنیاوی اور اس کی رونق چاہتا ہے، تو ہم ان لوگوں کے اعمال کی جزا ان کو دنیا ہی میں پورے طور پر بھگتا دیتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى۔ پارہ نمبر 30، رکو نمبر 21، آیت نمبر 76۔ آدمی حد آدمیت سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا، الحاکم التکاثر۔ پارہ نمبر 30، رکو نمبر 27، آیت نمبر 1۔ تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل۔ مال اور شرف کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی گھاس اگاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے ان الفاظ میں یہ روایت نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، ما ذبان داریان ارسل فی ضریبت غنم بکثر فساد فیها من حب الشرف والمال والجاہ فی الدین الرجل المسلم۔ بکریوں کے گلے میں اگر دو خونخوار بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس میں اتنا فساد برپا نہیں کرتے جتنا فساد مرد مسلمان کے دین میں شرف، مال اور جاہ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ترمذی اور نسائی میں کعب ابن مالک کی روایت، لیکن ان دونوں کتابوں میں داریان کی جگہ جائعان ہے، لفظ ضریبت نہیں ہے، الجاہ کے بجائے اشرف ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ہلک المکثرون الا من قال به فی عباد اللہ ہاکذا وہاکذا قلیلا ما ہم۔ زیادہ مال والے ہلاک ہو گئے مگر وہ شخص جو کہہ گیا ہو مال کو اللہ کے بندوں میں ایسے اور ویسے، اور ایسے لوگ کم ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم بروایت ابو ذر اس کے الفاظ یہ ہیں، ہم الاخسرون۔ ابو ذر نے دریافت کیا وہ کون لوگ ہیں، فرمایا، الا کثروا اموالا الا من قال ہاکذا۔ تبرانی نے ابن عیزی سے اسی طرح نقل کی ہے جس طرح کتاب میں ہے، صرف لفظ عباد اللہ نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا، مالدار۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی امت کے عیش کوشوں اور عشرت پسندوں کے متعلق ارشاد فرمایا، سیاتی بعدکم قوما یاکلون اطیب الدنیا والوانها ویرکبون وینکحون اجمل النساء والوانها ویلبسون اجمل الثياب والوانها لهم بطون من القلیل لا تشبع وانفس بالكثير لا تقنا آكفين على الدنيا يغدون ويروحون إليها اتخذوها إلهة من دون الحمم وربادون ربهم إلى أمر ينتهون وله هم يتبعون فعزيمة من محمد بن عبد الله لمن أدرك ذلك الزمان من أقب أقبكم وخلف خلفكم ألا يسلم عليهم ولا يعود مرداهم ولا يتبع جنائزهم ولا يوقر كبيرهم فمن فعل ذلك فقد أعان على حد الاسلام. تمہارے بعد ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طرح طرح کے خوش ذائقہ غذائیں کھائیں گے، عمدہ عمدہ گھوڑوں پر سواری کریں گے، حسین و جمیل عورتوں سے نکاح کریں گے اور انواع و اقسام کے خوبصورت لباس زیب تن کریں گے، ان کے پیٹ تھوڑے سے پر نہ ہوں گے اور ان کے نفس زیادہ پر قناعت نہیں کریں گے، وہ دنیا کے ہو کر رہ جائیں گے، اسی میں لگ کر صبح و شام کریں گے، اپنے معبود حقیقی کے بجائے دنیا ہی کو اپنا معبود اور اپنے رب حقیقی کے بجائے اسی کو اپنا رب بنائیں گے، اسی پر ان کی انتہا ہوگی، وہ لوگ اپنے خواہش کے متبع ہوں گے. تمہارے بعد اور ان کے پیچھے آنے والے لوگوں میں سے جس شخص کو ایسا زمانہ ملے اسے محمد ابن عبداللہ کی قسم ہے کہ وہ انہیں سلام کرے نہ ان کے مریضوں کی عیادت کرے نہ ان کے جنازوں کی مشایعت کرے اور نہ ان کے بڑے کی تعظیم کرے. اگر کسی نے ان مذکورہ بالا کاموں میں سے کوئی کام کیا تو اس نے اسلام کی پرشکوہ عمارت کو ڈھانے پر مدد کی. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے ان الفاظ میں یہ روایت نہیں ملی، البتہ طبرانی اوسط اور شعب بیہقی میں عبداللہ بن جعفر کی حدیث ہے، شرار امتی الذین ولدوا فی النعیم وغزو بہ یاکلون من الطعام الوانا. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے، دعوة الدنيا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق يكفيه أكزه تفى وهو لا يشعر. یہ بازار کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دو، جس نے دنیا میں سے قدر کفایت سے زائد لیا اس نے گویا غیر شعوری طور پر اپنی موت کا پروانہ حاصل کیا. ایک اور حدیث میں ہے، یقول ابن آدم مالی مالی وحلک من مالک الا ما اکلت ففنیت او لبست فبلیت او تصدقت فمدیت. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن شہیر نے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، انسان یوں کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اور کیا تیرے مال میں سے تیرا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو تو نے کھا کر ضائع کر دیا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا. ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے موت پسند نہیں ہے. آپ نے دریافت فرمایا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا، اس مال کو آگے روانہ کر دے، یعنی آخرت کے لیے راہ خدا میں خرچ کر دے، اس لیے کہ مومن کا دل اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے، اگر آگے پہنچا دے گا تو یوں چاہے گا کہ میں بھی آگے چلا جاؤں، اور پیچھے رہے گا تو یوں چاہے گا کہ میں بھی پیچھے رہ جاؤں. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کا علم نہیں. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاء بنی آدم ثلاثة وجد يتبعها الى قبض روحه والثاني الى قبره والثالث الى محشره فالذي يتبعه الى قبض روحه فهو ماله، فالذي يتبعه إلى قبره فهو أهله، والذي يتبعه إلى محشر فهو عمله. یہ طبرانی کبیر و اوستا احمد النعمان بن بشیر کی حدیث ہے۔ آدمی کے تین دوست ہیں، ایک اس کی روح قبض ہونے تک ساتھ رہتا ہے، دوسرا اس کی قبر تک ساتھ دیتا ہے، اور تیسرا محشر تک ساتھ رہتا ہے۔ روح قبض ہونے تک ساتھ دینے والا دوست مال ہے، قبر تک ساتھ دینے والا دوست اہل و عیال ہیں، اور حشر تک ساتھ دینے والا دوست اس کا عمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حواریین نے عرض کیا، آپ پانی پر چلتے ہیں، ہم نہیں چل پاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، درہم و دینار کی تمہارے نزدیک قدر و قیمت کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ فرمایا، میرے نزدیک یہ دونوں اور سنگریزے دونوں برابر ہیں۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ اے بھائی، جس دنیا کا تم شکر ادا نہ کر سکو اسے جمع مت کرو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا ہے، یجاء بصاحب الدنیا الذی اطاع اللہ فیہا وما له بین یدیہ کلماتک تکف به الصراط قال له ما له امدا فقد اديت حق الله في ثم يجاب صاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيها وما له بين كتفيه كلما تكفى به الصراط قال له ما له ويلك الا اديت حق لها في فما يزال كذلك حتى يدعو ابل ويل والثبور۔ جس دنیا والے نے دنیا کے سلسلے میں اللہ کی اطاعت کی ہوگی، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا۔ جب وہ پل صراط پر سے ادھر ادھر کو جھکے گا، اس کا مال اس سے کہے گا، گزر جا، تو نے مجھ میں اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر اس دنیا والے کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے سلسلے میں اللہ کی اطاعت نہیں کی ہوگی، اس کا مال اس کے سامنے ہوگا۔ جب وہ پل صراط پر سے ادھر ادھر کو جھکے گا، اس کا مال کہے گا، کمبخت، کیا تو نے مجھ میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا؟ یہ صورتحال اسی طرح رہے گی یہاں تک کہ ہلاکت و بربادی کو آواز دے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حضرت سلمان فارسی کی روایت نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ یہ خط ثانی الذکر نے اول الذکر کو تحریر کیا تھا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کتاب الزہد میں ہم نے مالداری کی مذمت اور فقر کی تعریف میں آیات و روایات نقل کی ہیں، ان سب سے مال کی مذمت ہی تو مقصود ہے، یہاں ان کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے۔ دنیا کی مذمت پر مشتمل روایات بھی مال ہی کی مذمت کرتی ہیں، کیونکہ مال دنیا کا رکن اعظم ہے۔ یہاں ہم صرف وہ روایات درج کرنا چاہتے ہیں جو زبان رسالت علی صاحب الصلاۃ و تسلیم سے بطور اور خاص مال کی مذمت میں نکلی ہیں۔ اذا مات العبد قالت الملائکة ما قدم وقال الناس ما خلف، یہ بےحقی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں، مرحوم نے آگے کیا بھیجا؟ اور لوگ پوچھتے ہیں، کیا چھوڑا؟ ایک حدیث میں ہے، لا تتخذ الضیعة فتحب الدنيا، یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جائیداد نہ بناؤ ورنہ تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو دردہ کی برائی کی اور انہیں اذیت پہنچائی، انہوں نے اسے یہ دعا دی، اے اللہ اسے تندرست رکھ، اس کی عمر بڑھا اور اس کے مال میں اضافہ کر۔ غور کیجئے، تندرستی اور طول عمر کے بعد مال کی کثرت کو انہوں نے کتنی بڑی مصیبت تصور کیا۔ تبھی تو اپنے دشمن کو اس دعا سے نوازا، کیونکہ مال کی کثرت عموماً سرکشی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک مرتبہ اپنی ہتھیلی پر ایک درہم رکھا اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو جب تک میرے ہاتھ سے نکلے گا نہیں، مجھے نفع نہیں پہنچائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ روپے بھیجے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیسے روپے ہیں؟ لوگوں نے بتلایا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطیہ ہے جو انہوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ مغفرت کرے۔ پھر انہوں نے ایک پردہ اتارا، اسے پھاڑ کر تھیلیاں بنائیں اور وہ تمام روپے اپنے اعزا و اقربا کو بھجوا دیے۔ اس کے بعد یہ دعا مانگی، اے اللہ آج کے بعد مجھے کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطیہ نہ ملے۔ چنانچہ ازواج مطہرات میں آپ کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب ہی فوت ہوئیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخدا جو شخص مال کی عزت کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب دینار و درہم بنے تو شیطان انہیں اوپر لے گیا، انہیں اپنی پیشانی پر رکھا اور بوسہ دیا اور کہنے لگا جو تمہیں چاہے گا وہ حقیقت میں میرا بندہ ہوگا۔ حضرت سمیت ابن اوجلان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دراہم اور دنانیر منافقین کی لگامیں ہیں، ان لگاموں کے ذریعے انہیں کھینچ کر دوزخ میں لے جایا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درہم بچھو کی طرح ہے، اگر تم اس کے کاٹے کی جھاڑ پھونک نہیں کر سکتے تو اسے مت لو، اس لیے کہ اگر اس نے تمہارے ڈنک مار دیا تو اس کا زہریلا مادہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ دریافت کیا گیا کہ درہم کی جھاڑ پھونک کیا ہے، فرمایا حلال جگہ سے لینا اور حق پر خرچ کرنا۔ علا ابن زیاد کہتے ہیں کہ میرے سامنے دنیا مجسم ہو کر آئی، وہ ہر طرح کی زینت سے آراستہ تھی۔ میں نے کہا میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تجھے میرے شر سے محفوظ رہنا ہو تو دراہم و دینار کو برا سمجھ، یہ اس لیے کہ دراہم و دینار ہی تمام دنیا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے دنیا کی تمام چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جس نے ان دونوں سے صبر کیا اس نے گویا تمام دنیا سے صبر کیا۔ ایک شاعر کہتا ہے انی وجدت فلا تزن غیر ان النور عند هذا الدرهم فاذا قدرت عليهم ثم تركت فاعلم بان تقاك تقوى المسلم۔ میں تو ایسا سمجھتا ہوں اور تم بھی ایسا ہی سمجھو کہ تقوی کی صحیح پہچان مال سے ہوتی ہے۔ اگر تم اس پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے چھوڑ دو تو یہ سمجھو کہ تمہارا تقوی مسلمان کا تقوی ہے۔ اسی مضمون کے یہ اشعار ہیں، لا يغرنك من المرء قميص رقا او ازار فوق عظيم الساق منه رفع او جبين لاح فيه اثر قد خلا ارحد درهم تعرف حب او رأى۔ تمہیں کسی شخص کے پیوند زدہ کپڑوں اور پنڈلی کے اوپر تک اٹھے ہوئے پاجامے اور پیشانی پر پڑے ہوئے نشان سجدہ سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، اسے درہم دکھلاؤ، تب مال سے اس کی محبت یا مال سے اس کا پرہیز سامنے آئے گا۔ مسلمہ ابن عبد الملک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب وہ موت کی کشمکش میں گرفتار تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، آپ نے اپنی اولاد چھوڑ دی ہے، نہ ان کے پاس دراہم ہیں نہ دنانیر ہیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 13 بچے تھے، انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ لوگوں نے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا۔ فرمایا میں نے اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ان کا حق داب رکھا ہے، البتہ میں نے دوسروں کا حق انہیں نہیں دیا۔ میری اولاد میں دو ہی طرح کے بیٹے ہو سکتے ہیں، ایک اللہ کا مطیع و فرما بردار، اگر ایسا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہو یتولی الصالحین اور وہ والی ہے نیکوکاروں کا۔ دوسرا اللہ کا نافرمان گنہگار، اگر ایسا ہے تو مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ روایت ہے کہ محمد ابن قعب القرضی رحمت اللہ علیہ کو کہیں سے بہت سا مال ہاتھ لگا، کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ مال اپنے بیٹے کے لیے جمع رکھیے، انہوں نے جواب دیا نہیں، میں یہ مال اپنے لیے ذخیرہ کروں گا اور اللہ کو اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ ایک شخص نے ابو عبد الرب سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم خود تو برائی کا بوجھ اٹھا کر آخرت کی طرف جاؤ اور اپنی اولاد کے لیے خیر چھوڑ کر مرو۔ یہ سن کر ابو عبد الرب نے اپنے مال میں سے 100,000 درہم راہ حق میں خرچ کیے۔ یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ موت کے وقت دو مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہ پہلے لوگوں نے سنی ہیں اور نہ پچھلے لوگوں نے سنی ہیں۔ دریافت کیا گیا وہ کون سی دو مصیبتیں ہیں؟ فرمایا، ایک یہ کہ اس سے پورا مال لیا جائے گا، دوسری یہ کہ اسے پورے مال کا حساب دینا پڑے گا۔ مال کی تعریف اور اس کی مدح و ذمہ تطبیق۔ مال کی تعریف، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ مال کے لیے لفظ خیر استعمال کیا ہے، مثلا فرمایا ان ترک خیرن، اگر اس نے کوئی خیر یعنی مال چھوڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نعم المال صالح للرجل صالح، یہ احمد اور تبرانی کی حدیث ہے جس کو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، کیا اچھی ہے نیک آدمی کے لیے نیک کمائی۔ قرآن و حدیث سے مال کی تعریف ثابت ہے، صدقہ اور حج کے ثواب میں جو کچھ مذکور ہوا اس سے بھی مال کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ مال کے بغیر نہ آدمی صدقہ کا ثواب کما سکتا ہے اور نہ خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اپنے نامہ اعمال کو روشن کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَيَسْتَخْ رجا کنزہما رحمتم من ربک، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 1 آیت نمبر 82، اور تیرے رب کی مہربانی سے وہ اپنا دفینہ نکال لیں۔ اس طرح یہ آیت بھی مال کی تعریف میں ہے جس میں بطور احسان ارشاد فرمایا گیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پارہ نمبر 29 رکو نمبر 9 آیت نمبر 12، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ ارشاد نبوی ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ بے حقی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے۔ تطبیق کی صورت، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شریعت نے کہیں ان کی مذمت کی ہے اور اسے شیطان کا حربہ اور تمام گناہوں اور برائیوں کا منبع قرار دیا ہے، کہیں مال کی تعریف کی ہے اور اسے متعد عبادات کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے، آخر ان متضاد آیات و روایات میں تطبیق کس طرح ہوگی؟ ہمارے خیال میں مال کی مدح و ذم میں تطبیق کا طریقہ اس وقت تک سمجھ میں آنا مشکل ہے جب تک مال کی حکمت، مقصد اور آفات و نقصانات سے واقفیت نہ ہو۔ اس کے بعد ہی یہ حقیقت آشکارا ہو سکتی ہے کہ مال ایک وجہ سے بہتر اور ایک وجہ سے بدتر ہے، بہتر ہونے کی وجہ سے محمود ہے اور بدتر ہونے کی وجہ سے مذموم، کیونکہ مال نہ محض شر ہے اور نہ محض خیر ہے، بلکہ وہ خیر و شر دونوں کا سبب اور دونوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جس کی یہ صفت ہو اس کی یقینی طور پر کبھی تعریف کی جائے گی اور کبھی مذمت کی جائے گی۔ صرف عقل مند آدمی ہی سمجھ سکتا ہے کہ جو مال قابل تعریف ہے وہ قابل مذمت نہیں ہے، اور جو مال قابل مذمت ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ احیاء العلوم جلد 4 کے کتاب الشکر میں ہم نے خیرات اور نعمتوں کے درجات کی تفصیل کی ہے، یہ تفصیل وہاں دیکھ لینی چاہیے۔ اس وقت صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ داناؤں اور نور بصیرت رکھنے والوں کا مقصد آخرت کی سعادت ہے۔ آخرت ایک پائیدار اور ناقابل زوال نعمت ہے، بزرگ اور زیرک ہی اس نعمت کے حصول کا قصد کرتے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا من اکرم الناس و كيسهم فقال أكثرهم للموت ذكرى او اشدهم له استعدادا. یہ ابن ابی الدنیا اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. لوگوں میں بزرگ تر اور زیادہ ہوشیار کون ہے؟ فرمایا موت کا بکثرت ذکر کرنے والا اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرنے والا. اخروی سعادت کے حصول کے ذرائع حصول. دنیا میں آخرت کی سعادت تین ذریعوں کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی. اول نفسی فضائل جسے علم اور خوش خلقی، دوم بدنی فضائل جیسے صحت اور تندرستی، سوم بدن سے خارج فضائل جیسے مال اور اسباب دنیا. ان وسائل میں اعلیٰ تر وسیلہ فضائل نفسی ہے، دوسرے درجے میں بدنی فضائل کا وسیلہ ہے، بالکل آخری درجے میں وہ فضائل ہیں جو نفس و بدن دونوں سے خارج ہوں. ان میں مال بھی شامل ہے، درہم و دینار سب سے کم حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ دونوں انسان کے خادم ہیں جبکہ اس کا کوئی خادم نہیں. دوسری چیزوں کے لیے ان کی خواہش کی جاتی ہے، خود ان کی ذات مقصود نہیں رہتی، اس لیے کہ نفس ہی ایک ایسا جوہر لطیف ہے جس کی سعادت مطلوب ہے. وہ علم، معرفت اور مکارم اخلاق کی خدمت کرتا ہے. یہ اوصاف نفس کی صفات ذاتیہ میں داخل ہو جائیں پھر بدن، حواس اور اعضاء کے ذریعے نفس کی خدمت ہے، اور غذا اور لباس بدن کی خدمت کرتے ہیں. یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ کھانے سے بدن کو باقی رکھنا اور نکاح سے نسل کو برقرار رکھنا مقصود ہے، اور بدن سے نفس کی تکمیل، تزکیہ اور علم و اخلاق کے پھولوں سے اس کا چمن مہکانا مقصود ہے. جو شخص اس ترتیب سے واقف ہوگا وہ مال کی حیثیت سے اچھی طرح واقف ہوگا اور اس کے خیر ہونے کے سبب پر بھی مطلع ہوگا. مال نفس کے لیے ضروری ہے اور نفس ہی اصل جوہر ہے. جو شخص کسی چیز کا فائدہ سمجھ کر اس کی غایت اور مقصد سے واقف ہو کر اس کا استعمال کرے اور ہمیشہ اس کی غایت اور مقصود کو پیش نظر رکھے تو یہ استعمال اس کے حق میں بہتر اور مفید ہے. مال جس طرح کسی صحیح مقصد کا وسیلہ ہو سکتا ہے، اسی طرح وہ فاسد مقاصد کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ وہ مقاصد ہیں جو سعادت اخروی سے ٹکراتے ہیں اور علم و عمل کی راہوں پر بندشیں لگاتے ہیں. اس طرح مال محمود بھی ہوا اور مذموم بھی. محمود اس وقت جبکہ اس کی نسبت محمود مقاصد کی طرف ہو، اور مذموم اس وقت جبکہ اس کی نسبت مذموم مقاصد کی طرف ہو. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص دنیا کو قدرت کفایت سے زائد مال لیتا ہے، قدرے کفایت سے زائد مال لیتا ہے، وہ گویا غیر شعوری طور پر اپنی موت کو آواز دیتا ہے، کیونکہ انسانی طبائع شہوتوں کی طرف میلان رکھتی ہیں اور ان کی اتباع میں لذت پاتی ہیں، اور شہوتیں راہ حق سے روکنے والی ہیں، اور مال ان شہوتوں کے حصول کا بڑا ذریعہ ہے. اس لیے قدرے کفایت سے زائد مال لینا خطرے سے خالی نہیں ہے. اسی لیے انبیاء کرام نے مال کے شر سے پناہ مانگی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اللهم اجعل قوة آل محمد كفافة. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اے اللہ، تو آل محمد کی روزی بقدر کفایت کر. غور کیجئے، آپ نے دنیا میں سے صرف اتنا مانگا جو خیر محض ہو. آپ سے ایک دعا یہ منقول ہے، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و حشرنی فی زمرت المساکین. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اے اللہ، مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مساکین کے زمرے میں اٹھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کے حضور یہ دعا کی تھی، وجنبنی و بنی ان نعبد الاسنام، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 35، اور مجھے اور میرے خاص بندوں کو بتوں سے بچائیے. اسنام سے انہوں نے یہی دو پتھر مراد لیے تھے، سونا اور چاندی، اس لیے کہ منصب نبوت اس بات سے پاک ہے کہ کوئی نبی پتھروں کو اپنا معبود سمجھنے لگے، جبکہ نبوت سے پہلے بچپن میں بھی نبی کو بتوں کی پوجا سے دور رکھا جاتا ہے۔ سونے چاندی کی عیادت سے مراد یہ ہے کہ دل میں ان کی محبت ہو اور آدمی ان کی وجہ سے دھوکہ کھا جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس ولن تقش و اذا شیک فلا انتعش۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہلاک ہو بندہ دینار، ہلاک ہو بندہ درہم، گرے اور نہ اٹھے، اور جب اس کے کانٹا لگے تو نکال نہ سکے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، لیکن اس میں انتقش نہیں ہے بلکہ محض ونتقس الف کے الفاظ ہیں۔ بخاری میں تعلیق اور ابن ماجہ و حاکم میں موصولاً منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ درہم و دینار کی کہیں سے کوئی مدد نہیں ہوگی، وہ گر جائے گا تو اسے کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا، اور کانٹا چبھے گا تو اس میں اتنی سکت بھی نہیں ہوگی کہ کانٹا ہی نکال لے۔ اس حدیث میں مال سے محبت کرنے والے کو اس کا عابد اور پرستار قرار دیا ہے۔ کسی بھی پتھر کا عابد بتوں کا پجاری ہے، بلکہ جو شخص بھی غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے وہ گویا بتوں کی پرستش کرتا ہے، وہ مشرک ہے۔ تاہم شرک کی دو قسمیں ہیں، خفی اور جلی۔ شرک خفی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے کا موجب نہیں ہے، مومن اس سے کم ہی خالی ہوتے ہیں۔ شرک خفی چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ شرک جلی کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ہم شرک جلی اور خفی دونوں سے اللہ رب العزت کی پناہ چاہتے ہیں۔ مال کے نقصانات اور فوائد۔ مال میں سانپ کی طرح زہر بھی ہے اور تریاق بھی۔ تریاق اس کے فوائد ہیں اور زہر اس کے نقصانات۔ جو شخص اس کے فوائد و نقصانات دونوں سے واقف ہوگا اسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس زہر سے بچ سکے اور اس کے تریاق سے فائدہ اٹھا سکے۔ مال کے فوائد دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ دنیاوی فوائد بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اتنے متعارف و مشہور ہیں کہ سب لوگ واقف ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حصول مال کے لیے ہلاکت و تباہی میں کیوں پڑتے؟ البتہ دینی فوائد قابل ذکر ہیں۔ مال کے دینی فوائد تین طرح کے ہیں۔ اول یہ کہ مال اپنے اوپر خرچ کرے، خواہ عبادت میں یا عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے۔ عبادت میں اس طرح کہ مثلاً حج یا جہاد میں خرچ کرے، کیونکہ یہ دونوں عبادتیں بغیر مال کے ادا نہیں کی جا سکتیں، حالانکہ یہ اصول عبادات میں سے ہے، مفلس ان کی فضیلت حاصل نہیں کر پاتا۔ عبادت پر استعانت میں اس طرح کہ غذا، لباس، رہائش اور نکاح پر خرچ کرے، اس لیے کہ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، جب تک یہ پوری نہیں ہوتیں دل ان میں مشغول رہتا ہے اور دین کے لیے فارغ نہیں ہو پاتا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جن چیزوں کے بغیر عبادت پر قوت حاصل نہیں ہوتی وہ بھی عبادت ہیں، اس لیے دین پر مدد حاصل کرنے کے لیے دنیا کی بقدر کفایت حاصل کرنا دینی فائدوں میں سے ہے، لیکن اس میں تنعم اور ضرورت سے زائد مقدار شامل نہیں ہے، اسے دنیاوی حظوظ میں شمار کریں گے۔ دوم، وہ مال جو دوسروں پر خرچ کیا جائے، اس کی چار قسمیں ہیں، صدقہ، مروت کے طور پر، آبرو کی حفاظت کے لیے، اور خدمت کی اجرت کے بطور۔ جہاں تک صدقہ کا تعلق ہے اس کا ثواب کسی پر مخفی نہیں ہے، یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جس سے رب العزت کے غیظ و غضب کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گزشتہ ابواب میں صدقے کے فضائل بیان کیے جا چکے ہیں۔ مروت سے ہماری مراد یہ ہے کہ مالداروں اور شریفوں کی دعوت و ضیافت اور انہیں تحفے تحائف دینے میں مال خرچ کرنا اسے صدقہ نہیں کہیں گے، کیونکہ صدقہ محتاج کو دیا جاتا ہے، لیکن مروت کے طور پر خرچ کرنا بھی دینی فائدوں میں سے ہے، کیونکہ اس طرح آدمی بھائی اور دوست بنا لیتا ہے اور سخاوت کی صفت سے متصف ہو کر سخاوت پیشہ لوگوں کے زمرے میں شامل ہو پاتا ہے، کیونکہ آدمی اس وقت تک سخی کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا جب تک وہ لوگوں کے ساتھ احسان اور مروت کا سلوک نہ کرے۔ یہ عمل بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، چنانچہ ہدایہ دینے اور دعوتیں کرنے کے متعلق بے شمار روایات موجود ہیں۔ ان میں کہیں یہ قید نہیں کہ ہدیہ صرف ضرورت مندوں کو دیا جائے، یا دعوت صرف ان لوگوں کی جائے جو مفلس ہوں یا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ آبرو بچانے کی غرض سے خرچ کرنا بھی دینی منفعت سے خالی نہیں ہے۔ مثلا کسی ایسے شاعر کو کچھ دے دیا جائے جو ہجو کہتا ہے اور مجلسوں میں مذاق کا نشانہ بناتا ہو، اسی طرح کمینوں کی زبان بند کرنے کے لیے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے مال خرچ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما وقع به المرء اردہ کتب له به صدقہ۔ یہ ابو یالا کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس چیز سے آدمی اپنی عزت بچائے وہ اس کے لیے صدقہ لکھی جاتی ہے۔ عزت بچانے کے لیے مال خرچ کرنا یوں بھی ثواب کا باعث ہے کہ اس سے غیبت کرنے والا غیبت کے گناہ سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے کلام سے فتنہ نہیں پھیلتا۔ مسلمان عداوت کا شکار نہیں ہوتے، اور جس کی غیبت کی جائے وہ بھی انتقام کے جذبے سے مجبور ہو کر ایسا جواب نہیں دیتا جو حدود شریعت سے متجاوز ہو۔ استخدام یعنی خدمت لینے پر اجرت دینا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے اسباب کی فراہمی میں جن اعمال کا محتاج ہے وہ بے شمار ہیں، اگر تنہا انہیں کرنے لگے تو وقت الگ ضائع ہو اور راہ آخرت پر چلنا دشوار ہو جائے اور ذکر و فکر کی فرصت نہ ملے۔ حالانکہ سالکین کا اعلیٰ مقام یہی ذکر و فکر ہے۔ ظاہر ہے جس کے پاس مال نہ ہوگا وہ اپنے تمام کام تنہا کرے گا، مثلا غلہ خریدنا، اسے پیسنا، پکانا، گھر صاف کرنا، یہاں تک جن کتابوں کی ضرورت ہو ان کے نسخے تیار کرنا، وہ تمام کام جو دوسرے سے کرائے جا سکتے ہیں تنہا انجام دے گا۔ یہ زبردست خسارہ ہے، دولت مند اس خسارے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی دولت مند ایسے جزئی کام بھی خود کرنے لگے تو وہ عمل، علم اور ذکر و فکر سے یقیناً دور رہے گا۔ سوم یہ کہ وہ مال کسی متعین آدمی پر خرچ نہ ہو بلکہ اس سے عام فائدہ حاصل ہو، جیسے مساجد، پل، مسافر خانے، شفا خانے، مدارس تعمیر کرنا یا خیر کے کاموں کے لیے زمین جائیداد وقف کر دینا۔ یہ ایسے اخراجات ہیں جو آدمی کو مرنے کے بعد بھی نفع پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ایسے لوگوں کے حق میں مدتوں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خیر کا کام ہوگا؟ ان دینی فوائد کے علاوہ مال سے دنیاوی حظوظ بھی حاصل ہوتے ہیں، مثلا جس کے پاس مال ہو وہ فقر کی ذلت اور مفلسی کے عیب سے محفوظ رہتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ اگر دولت مند پیسہ خرچ کرے تو اس سے حلقہ احباب میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ اس سے برادرانہ روابط قائم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور وقت پڑنے پر کام بھی آتے ہیں۔ نیک اور مخلص مالداروں کا لوگ دل سے احترام کرتے ہیں۔ مال کے نقصانات۔ مال کے نقصانات بھی دو طرح کے ہیں، دینی اور دنیاوی۔ دینی نقصانات تین طرح کے ہیں۔ ایک یہ کہ مال آدمی کو گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے، کیونکہ شہوتیں آدمی کے دل پر مسلسل یلغار کرتی رہتی ہیں۔ بے مائیگی اور ایڈز کے ذریعے ان شہوتوں سے تحفظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آدمی کسی گناہ کے ارتکاب سے مایوس ہوتا ہے تو دل میں اس کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں اس گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہوں تو یہ یہ دائیہ ابھرتا ہے۔ مال کا موجود ہونا بھی ایک طرح کی قدرت ہی ہے۔ مال ہو تو آدمی کے دل میں گناہ کرنے اور فسق و فجور میں مبتلا ہونے کی خواہش جنم لیتی ہے، اگر وہ اپنی خواہش پر عمل کر لے تو ہلاک ہو جائے اور صبر کرے تو تکلیف میں مبتلا ہو، اس لیے کہ قدرت رکھتے ہوئے صبر کرنا انتہائی دشوار ہے۔ مالداری کا فتنہ مفلسی کے فتنے سے بڑا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ مال سے مباحات میں تنعم تک نوبت پہنچتی ہے، اور یہ مال کے غلط استعمال کا پہلا درجہ ہے، کیونکہ مالدار سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جو کی روٹی کھائے اور موٹا کپڑا پہنے اور تمام لذیذ کھانے ترک کر دے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت اور مملکت کی وسعت اور زمین کے خزانوں پر اپنی قدرت کے باوجود ایسا کیا تھا۔ لیکن ہر شخص ایسا نہیں کر سکتا، جسے مالی وسعت میسر ہوگی وہ مباحات میں تنعم ضرور اختیار کرے گا، یعنی اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گا اور نفس کو اسی کا عادی بنائے گا، اور جب تنعم میں اسے لذت ملنے لگے گی تو پھر اس سے رکنا ممکن نہ ہوگا، بلکہ پھر تو یہ حال ہو جائے گا کہ اگر حلال آمدنی تنعم کے تقاضے پورے کرنے سے قاصر رہے گی تو مشکوک اور حرام ذرائع اختیار کرنے پر مجبور ہوگا۔ مداہنت، جھوٹ، نفاق اور دوسرے فاسد اخلاق و عادات کو دل میں جگہ بنانے کا موقع دے گا، تاکہ اس کی دنیا کا نظم اس کی اپنی پسند کے مطابق بنا رہے اور اس کے تنعم میں کمی نہ آئے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اسے لوگوں کی حاجت زیادہ ہوتی ہے، اور جو لوگوں کا محتاج ہوتا ہے وہ اپنا کام نکالنے کے لیے منافقانہ روش اختیار کرتا ہے، اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اگر انسان پہلی آفت سے بچ جائے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے، اور مخلوق کی احتیاج سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے حسد، کینہ، ریا، کبر، جھوٹ، چغلخوری، غیبت اور ان تمام معاصی کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے جو دل و زبان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ پھر یہ بھی امکان رہتا ہے کہ یہ معاصی دل و زبان سے تجاوز کر کے دوسرے اعضاء کی طرف بھی منتقل ہو جائیں۔ یہ سب مال ہی کی نحوستیں ہیں۔ تیسری آفت، اور اس سے کوئی مالدار خالی نہیں ہے، یہ ہے کہ آدمی مال کی اصلاح اور حفاظت میں لگ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو چیز آدمی کو اللہ سے غافل کر دے وہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کی تلافی کسی طرح ممکن نہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں۔ ایک آفت تو یہ ہے کہ جائز طریقے سے نہ لے۔ کسی نے عرض کیا اگر آمدنی حلال ہو، انہیں جواب دیا اس صورت میں وہ ناحق خرچ کرے گا، یہ دوسری آفت ہے۔ کسی نے عرض کیا اگر وہ حق میں خرچ کرے، فرمایا مال کی حفاظت اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی، یہ تیسری اور بڑی آفت ہے۔ ذکر الہی سے غفلت ایک لا علاج اور سنگین مرض ہے، کیونکہ تمام عبادتوں کی غایت اور منشا اللہ کا ذکر اور اس کی ذات و صفات میں فکر ہی تو ہے، اور ذکر و فکر کے لیے فارغ قلب کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے پاس زمین ہے تو وہ رات دن کھیتی کے جھگڑوں میں الجھا رہتا ہے، کبھی حساب کتاب کر رہا ہے، کبھی شرکا سے برسر پیکار ہے، کبھی پانی اور حد بندی پر اختلافات کا شکار ہو رہا ہے، کبھی ان لوگوں سے جھگڑ رہا ہے جو بادشاہ کی طرف سے زمین کا خراج وصول کرنے پر مقرر ہیں، کبھی معماروں اور مزدوروں کے مسائل سے نبرد آزما ہے۔ تجارت پیشہ آدمی کو یہ غم ستائے رہتا ہے کہ اس کا شریک نفع میں برابر کا شریک ہے، لیکن کام میں برابر ہاتھ نہیں بٹاتا، کہیں شریک پر چوری اور خیانت کے الزامات تراشتا نظر آتا ہے۔ یہی حال جانوروں کے مالک کا ہے، بلکہ جتنے بھی اموال ہیں ان سب کے مالکان کا کم و بیش یہی حال ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے بجائے اپنے اموال میں مشغول ہیں، اور ان کی اصلاح و حفاظت کے بارے میں متفکر اور پریشان ہیں۔ سب سے کم شغل زمین کے گڑے ہوئے خزانے سے ہوتا ہے، لیکن مدفون خزانہ بھی دل کو بہت کچھ الجھا لیتا ہے۔ اس کے ضائع جانے یا چوروں کے ہاتھ لگ جانے کے اندیشے دل میں سر ابھارتے ہیں تو ذکر و فکر میں طبیعت کو یکسوئی حاصل نہیں ہو پاتی، ہر لمحہ اس کی حفاظت کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ دنیا کے افکار اور ہنگامے لامحدود ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس کے پاس ایک دن کی غذا ہے وہ تمام افکار پریشان سے دور اور ان ہنگاموں سے محفوظ ہیں۔ یہ ہیں مال کے دینی نقصانات۔ ان میں اس کا بھی اضافہ کر لیجئے کہ دولت مند مال حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ جدوجہد نہیں کرتے، پر جب مال حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے کس طرح دل و جان سے بے قرار رہتے ہیں۔ حاسدوں کے حسد سے بچنا اس پر متضاد ہے، ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں محنت و مشقت سے کمایا ہوا یہ مال ضائع نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال فی الحقیقت زہر ہے، تریاق صرف اسی صورت میں ہے جبکہ اسے گزر بسر کا ذریعہ سمجھا جائے اور زائد از ضرورت مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے۔